العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. زیاد درود سلام پیج نمبر 3 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، مفت کا ثواب ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ مسجد میں داخل ہو نئے سرے سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا، نیاز کھانا، آب زمزم شریف پینا، دم کے آؤ پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت پہلے سے نہیں کی تھی، تو اب کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے. البتہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے، کر لیجئے. کوئی ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. الحمدللہ آج 1441 سنہ ہجری کے ماہ ربیع الاول کی 9ویں شب ہے. علمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان میلاد النبی جمع ہیں.
میرا سوال ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے نئے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بے سکونی بہت ہے. کیا وجہ ہے کہ معاشرے میں بے سکونی ختم نہیں ہوتی؟
سر، ہمارا ایک تو نیتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اخلاص کم، پھر جو عبادات بجا لاتے ہیں اس میں کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں، پھر یہ بھی خوش فہمی کہ ہم سارے نیک کام کرتے ہیں، سارے نیک کاموں کی تعداد بھی نہیں پتہ یہ کتنی ہے. تو کامیابی اس صورت میں ہوتی کہ ہم بندہ بہت سارا عمل کرتا ہو اور یوں سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی جو کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت کچھ ہے، اور جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے گا وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ معاشرے میں جو بدامنی، بے چینی، وہ اخلاص کی کمی، نفسا نفسی، لوٹ مار کا ذہن، اخلاق تباہ ہو چکے، دوسروں کی ہمدردی جاتی رہی، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ بس لگی ہوئی ہے، کثیر نفع کھینچنا ہے، غریب ہے تو اس کو بالکل مطلب اس کو بیچارے کا بس بولتے نا گلا کاٹ دینا ہے، وہ چاہے مطلب کل مرتا ہو آج مر جائے، ہماری جیب میں پیسے آ جائیں، ہماری تجوری بھر جائے، ہمارا بینک بیلنس جو ہے وہ پر ہو جائے، موت کو بھلائے بیٹھے. اور ظاہر جب موت کو جو بھلا دیتا ہے اس کا دل تو سخت ہو جاتا ہے، تو دل سخت ہوئے پڑے. تو نماز، روزہ بے شک یہ عبادتیں ہیں اور کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، اپنی سوچوں کی اصلاح کرنی ہے. سوچیں بھٹکتی رہتی ہیں گناہوں میں، برائیوں میں، برائیوں کی پلاننگ کرتی رہتی ہیں، وسوسے پالتی رہتی ہیں، تو یوں ہمارا رواں رواں گندگیوں میں، گناہوں میں لچھڑا ہوا ہے، پھر علم دین سے بالکل بھی دوری ہے. نماز چاہے بندہ 100 سال سے پڑھتا ہے، مثال دیتا ہوں، لیکن میں صحیح کہتا ہوں اس کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنا آتی ہو یہ تھوڑا مشکل ہے، اس دور میں بہت مشکل ہے. میں صرف ایک سوال کر کے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں کہ مجھے بتائیں، بتانا نہیں خالی اپنے آپ سے پوچھیں، سجدہ کتنی ہڈیوں پہ ہوتا ہے؟ ہم نے اتنے سال سے نماز پڑھتے ہیں، پتا نہیں کتنی ہڈیوں پہ سجدہ ہوتا ہے. بدن میں تو 360 تو جوڑ ہے نا، پتا نہیں کتنی ہڈیوں میں سجدہ ہوتا ہے، سارا ہی تو ہڈیوں بھرا بدن سجدے میں چلا جاتا ہے. سجدہ کتنی ہڈیوں پہ ہوتا ہے نا، ہمیں نہیں معلوم نا. سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے، منہ یہ ایک ہو گیا، 2 ہاتھ یہ ہو گئے 3، 2 گھٹنے یہ ہو گئے 5، اور 2 قدم ہے نا یہ ہو گئے 7. تو سجدہ جو ہے یہ 7 ہڈیوں پر تھا. اب وہ کس طرح لگانی ہڈیاں، پھر اس کے مسائل. تو پیشانی اتنی جمانی ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو، اگر بالکل ہلکی ہلکی چھوڑ دی تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ بھی پتا نہیں تھا، چلو آج پتا چل گیا. یعنی بہت سو پتا ہو سکتا ہے نہ ہو. اب موٹے موٹے کارپیٹ سردیوں میں بچھیں گے، ایک تو کارپیٹ موٹا، پھر اس کے نیچے فوم، اب سجدہ کیسے کرے؟ اس میں یہ شرط ہے، کمپلسری ہے کہ پیشانی کو اتنی دبائے اپنی طاقت بھر کہ اب مزید دبائے گا تو نہیں دبے گی، یہ ضروری ہے تو سجدہ ہوگا. اب نماز میں خشوع خضوع کہاں سے لائیں گے؟ اب تو کارپیٹ سے کشتی کرتے رہو. یہ اللہ کے گھروں میں کارپیٹ اتنے موٹے موٹے بچھا دیتے ہیں، تو مسئلہ ہی پتہ نہیں ہوتا. اتنی کروڑوں روپیہ لوگوں کا جو ہے قدموں تلے بچھا دیتے ہیں. کارپیٹ بچھانا جائز ہے، لیکن یار ایسا تو ہو کہ جس پر بندہ نماز تو پڑھ سکے، سجدہ تو کر سکے. سجدے کی پیشانی، یہ جو کتابوں میں لکھا ہے میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا. تو پتا ہی نہیں نا. آپ یہ بولیں یار ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہمیں کسی مولانا نے نہیں بتایا. تو بھائی مولانا کی صحبت میں اپنے گئے کب ہے؟ مولانا کو پوچھا کب ہے؟ مولانا کا آواز کب سنا ہے؟ بیان کب سنا ہے؟ ہم جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تو گھڑی دیکھتے ہوئے خطبے میں جاتے ہیں، اور پھر 2 منٹ زیادہ ہو گئے تو آج مولانا نے بڑی لمبی کر دی. یار آپ کیسے، آپ کو مولانا کیسے بتائے گا کہ کون بتائے گا آپ پر؟ آپ کے دل میں الہام ہوں گے کہ سارے مسائل کتاب کھول کے دیکھنی نہیں ہے. تو اب جب علم دین کی کتاب نہیں کھول کے دیکھنی، مسائل نہیں سیکھ رہے، تو آپ کو آئے گا کیسے کہ ہم کو کسی نے نہیں بتایا؟ بتانے والے موجود ہیں، ہم سیکھنے والے بنے. اچھا تو یہ تو ایک پیشانی کا مسئلہ ہوا. پھر ناک کی ہڈی، ناک لگانا ہو، ناک کی نوک لگاتے ہیں، نوک لگائیں گے تو سجدہ تو ہو جائے گا مگر مکروہ تحریمی نماز ہو جائے گی، کہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا واجب ہے. ہڈی یعنی ناک کی نوک کو ہی دبائیں گے نا تب بھی ہڈی لگ جائے گی. اب بعضوں کو نیا نیا مسئلہ پتا چلتا ہے تو یہ اس ہڈی پر بےچارے زور لگاتے ہیں، اس کو داغ بنا دیتے ہیں، اس پر خود نہیں بناتے بن جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ ہڈی لگانی ہے. تو اگر نوک کو بھی دبائیں گے نا تو ہڈی لگ جائے گی. یہ ہڈی لگائی تب بھی چلو ہڈی ہی لگی، لیکن یعنی اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تھوڑا دبائیں گے نا، اتنا دبائیں گے ہڈی زمین پر دب جائے، سمجھے؟ تو انشاءاللہ یہ بھی کام چلے گا. اچھا اب گھٹنے، پھر سجدے میں جانا کس طرح، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو سجدے میں جب جائیں گے تو پہلے زمین پر گھٹنے رہیں گے، یہ سنت اس کا جو طریقہ ورز کر رہا ہوں، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی زمین پر لگے گی. یہ ترتیب سنت ہے کہ کہاں معلوم ہے آپ لوگوں، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے. اچھا جب اٹھیں گے سجدے سے تو پہلے پیشانی اٹھے گی، پھر ناک، یعنی جس طرح گئے تھے نا اب اس سے الٹ ہوگا، تو پہلے پیشانی پھر ناک اٹھے گا زمین سے، اس کے بعد ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھیں گے. اور زمین کو ٹیک لگا کر نہیں اٹھنا ہے. ہاں کوئی تکلیف ہے پاؤں وغیرہ میں وہ الگ چیز ہے کہ وہ کمزوری ہے نہیں اٹھ سکتا تو ہاتھ کا سپورٹ کر سکیں گے، ورنہ یہ ہاتھ کا سپورٹ کرنا بھی منع ہے. وہ گھٹنوں کے بل اٹھنا ہے، یہ بہترین ورزش بھی ہے اگر اسی ترتیب سے کریں تو. اور پاؤں کے پنجے یہ کس طرح رکھنے، یوں الٹ پڑے ہوتے ہیں، یوں پڑے ہوتے ہیں، تو پاؤں میں یعنی کہ 10 انگلیاں ہیں، تو کم از کم ایک انگلی مڑ کر اس کا پیٹ جو ہے، یعنی جو حصہ ہم چلتے وقت زمین پر لگتا ہے، یہ حصہ اب سجدے میں بھی زمین پر لگے، کم از کم ایک انگلی کا، اور دونوں پاؤں کی اکثر انگلیوں کا، یعنی 10 میں سے 6 میجورٹی ہو گئی، اکثر ہو گئی، 7 بھی اکثر ہو گئی، ہے نا، تو 10 میں سے کم از کم 6 انگلیاں لگ جائیں، انگلیوں کا 6 انگلیوں کا پیٹ، یہ ہے، یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے. اچھا، اور 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگ جائے اور یہ مڑ کر سب قبلے کی طرف ہو جائے، یہ ہے سنت. اس طرح سجدہ کون کرتا ہے؟ کبھی چھوٹی انگلی بھاگ جاتی ہے، کوشش اگر چھوٹی انگلی کی تو انگوٹھا سرک جاتا ہے. اچھا، اب آپ کی اگر عادت نہیں ہے، اب کرو گے تو وہ آپ کو تکلیف ہوگی، یہ سوچ لینا. عبادت میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، راحت ملتی ہے. آپ بولو گے یار تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کی اصل وہ یہ عادت نہیں ہے نا، تو اس لیے یہ سمجھو یہ جوڑ جو ہے نا، یہ ترکیب آؤٹ ہے اس وقت. تو یہ آپ کرتے رہیں گے نا سجدہ، تو پھر یہ فری ہو جائیں گے، لوز ہو جائیں گے، اور اب آپ کو تکلیف نہیں، تھوڑے دن تکلیف ہوگی، پھر انشاءاللہ یہ آپ سیٹ ہو جائیں گے. تو یہ تو ورزشوں کا اور ایکسرسائز کا، جن کو تجربہ ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ شروع میں تکلیف ہوتی ہے اور پھر بعد میں سیٹ ہو جاتا ہے اور عادت پڑ جاتی ہے، پھر یہ بدن پورا لوز ہو جائے گا، سب یوں یوں ہو جائے گا، اور مطلب بالکل یعنی یوں یوں لوگ الٹے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کا تجربہ نہیں ہے تو آپ کھڑے کھڑے پاؤں کے پنجے تک اگر ہاتھ لے جائیں گے تو آپ کی بول جائیں گے، آپ سے نہیں بولا جائے گا، اور جانا بھی نہیں ہے. اس میں بھی ایج کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کو کمر میں درد ہے تو کیا ہے، یہ فیزیوتھراپی کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے مشورے سے ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور ایج کے حساب سے ہوتی ہے. بوڑھا آدمی یہ کرے گا تو ایسا نہ ہو کہ کمر کے دو پیس ہو جائے، مجھے زندگی بھر یاد کرتا رہے. میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں، ہاں اس کا اگر جوانی سے یہ معمول تھا ایکسرسائز کا، تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کا بدن بھی ربڑ کی طرح وہ اپ ڈاؤن ہوتا رہے، پتہ ہی نہ چلے. ہماری تو عادت ہی نہیں، اب تو یہ محنت مشقت تو بہت کم ہو گئی ہے. پہلے تو کم از کم اتنا سا کہ کھڑے ہو کر سوئچ آن آف کرتے تھے، اب تو اس کا بھی ریموٹ کنٹرولر آ گیا، یوں کرتے تو یہ سب ہو جاتا ہے، اٹھنے کی بھی سہمت نہیں. جتنا بدن کو موومنٹ ملتی ہے نا اتنا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی لمٹ ہے، انلمٹ تو کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ کہ نماز پڑھیں گے تو نماز میں بہت ساری ورزشیں شامل ہو جاتی ہیں، مگر ورزش کے لیے نماز نہیں پڑھنا، ایکسرسائز کے لیے نہیں پڑھنا ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے. وہ تو اس کے ضمنی فوائد ہیں، وہ بات پر بات نکلی تو میں نے عرض کیا. تو الحمدللہ آج ہم نے سجدے کے کچھ مدنی پھول حاصل کیے، اللہ قبول کرنے کی ہمیں صلاحیت بخشے، اور یہ اس پر عمل کا بھی ہم کو اللہ کرے کہ شرف حاصل ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ حضور، یا آپ نے مدینے کی مچھلی تناول فرمائی ہوئی ہے، جزاکم اللہ خیرا.
مدینے کی مچھلی الحمدللہ، یعنی مدینے میں مچھلی کھانے کی سعادت ملی ہے الحمدللہ. اب مگر جو چیز مدینے میں آ گئی مدینے کی ہو گئی، بہت ساری چیزیں باہر سے وہ امپورٹ کی جاتی ہیں، لیکن وہ پھر مدینے جگہ تسمیاں، ایک سے خوبصورت تسمیاں لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں مدینے کی بول کر، تو کوئی اس ملک سے آئیے، کوئی اس ملک سے آئیے، تو اب مدینے سے آئی تو مدینے کی ہو گئی. بہت ساری چیزیں باہر سے آتی ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ کسی کو بیچارہ کہنا کیسا؟ سنا ہے کہ نہیں کہنا چاہیے، جیسے کہ یہ بیچارہ بہت پریشان ہے، تو بیچارہ ورڈ کو صحیح نہیں مانا جاتا.
میں تو بیچارہ ہوں، وہ آپ شاید بھولے، آپ نے یہ سنا ہوا کسی کو بد قسمت نہیں کہنا چاہیے، کہ جس کے بعد ایمان کی دولت ہے وہ بد قسمت کہے گا، باقی بیچارہ کہنے مرض نہیں ہے. یہ تو اعلی حضرت نے شاید لکھا ہے چارے بیچارگاں, چارہ مانے علاج, اور بیچارہ مانے یہی بیچارہ, بے کس, بے بس, غریب, مسکین. تو اس طرح یہ ایک مشکل میں گرا ہوا, آفت زدہ, پریشان حال, یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے. البتہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, یہ بیچارہ نہیں کہہ سکتے, یتیم نہیں کہہ سکتے, مسکین نہیں کہہ سکتے, فقیر نہیں کہہ سکتے, ہم نہیں کہہ سکتے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمائے اپنے لیے تو وہ عاجزی ہے. ہم اسی کو اور حدیث کو دوہرا دیں اگر کسی میں یہ الفاظ آئے تو وہ الگ چیز ہے, لیکن ہم جیسے کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو بیچارہ کہا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بیچارہ کہتے ہوئے آپ کی زبان اٹکے. تمہارا لے کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو شان بہت عظیم ہے, یتیم بھی نہیں کہہ سکتے. جو اس میں آتا ہے نا اشعار میں در یتیم, تو در یتیم اور ہوتا ہے, یتیم اور ہوتا ہے. تو در یتیم اس موتی کو بولتے ہیں کہ جو بہت ہی قیمتی ہو اور نایاب جیسا ہو, یعنی جو نہ ملتا ہو, تو اس کو در یتیم بولتے ہیں.
انمول موتی بھی کہہ سکتے ہیں.
ہاں انمول بھی کہہ سکتے ہیں جس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو.
بارہ ربیع الاول کو
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکریاں بکریوں کو اپنے دیدار کا خوب موقع عنایت فرمایا, بہت اپنا قرب بخشا, جس کو یوں کہتے ہیں کہ بکریاں چرائیں. بکریاں چرانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ لفظ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نہیں کہہ سکتے, حرام ہے. عام آدمی جیسے میں اگر بکریاں چرا ہوں تو کہا جائے گا چرواہا, لیکن یہ لفظ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان شان نہیں ہے. وہ ہے نا رائنا رائینا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام رائنا عرض کرتے تھے, ہماری رعایت فرمائیے. تو جو اس وقت جو یہود تھے تو وہ لوگ توہین کی نیت سے راعینا کہتے تھے, یعنی راعینا, اس میں راعینا میں فرق ہے, وہ یا لگا دیتے تھے. تو راعی معنی چرواہا, یہ انا کا نا راعینا یعنی کہ اے ہمارے چرواہے, یہ معاذ اللہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے. تو اللہ کریم کو یہ ناپسند ہوا اور قرآن کریم کی آیت اتر پڑی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا, یعنی اے ایمان والو راعینا مت کہو. کہ صحابہ کرام کے لیے تصور نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ راعینا کہے, وہ راعینا کہتے تھے. تو یہ لفظ بھی منع کر دیا گیا کہ راعینا مت کہو, اور وقول انظرنا اور کہو ہم پر نظر فرمائیے. یا رسول اللہ انظر حالنا, ہم کہتے ہیں نا, تو نظر فرمائیے. اور پہلے اسے توجہ کے ساتھ سنو تاکہ ہیں جو ہم کرتے نا یہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, توجہ سے سنے. خیر ہمارے یہاں تو عادت ہوتی ہے, سمجھنے کے باوجود ہیں تو ڈبل کہلواتے ہیں, ٹریبل کہلواتے ہیں, فضول بلواتے ہیں ایک طرح سے. اس کے کے لیے فضول نہیں ہے اس کے حق میں، وہ تو سمجھا رہا ہے بےچارا، دوبارہ کہہ رہا ہے، تو یعنی کہ زیادہ سمجھو بولنے پر مجبور کرتے ہیں کر کے، عادت ہوتی ہے، اور عادت سمجھانے سے ذرا کم ہی جاتی ہے، نکل ہی جاتا ہے. جی کیا کیا کہا؟ حالانکہ وہ سمجھ چکا ہے، میرا تجربہ ہے، کئی بار میں نے نوٹ کیا کہ میں جب ایک بار بولتا ہوں نا اگلا کیا جی تو میں چپ ہو جاتا ہوں، تو بعض ہوگا تو سمجھ چکا تھا، صرف بولتا اچھا اچھا، عادت ہوتی سے کیا جی، بعض ہوگا یہ بھی ہوا کہ واقعی وہ نہیں سمجھا ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال پوچھنا تھا کہ نکاح کے بعد ولیمہ ضروری ہے، اور اگر ولیمہ کرنا ہے تو قربا کو دعوت دینی چاہیے زیادہ یا کہ اپنے مخصوص رشتہ دار یا کسی کو؟
ولیمہ سنت ہے، اور نکاح یعنی کہ وہ جو رخصتی ہو جاتی ہے نا، تو پہلی رات گزارنے کے بعد دو دن کے اندر اندر، یعنی آج پہلی رات گزری تو کل کا دن اور پرسوں کا دن، دو دن کے اندر اندر ولیمہ سنت کی نیت سے کیا جائے، تو یہ ہے سنت، اور اس میں کوئی ناجائز ترکیب نہ ہو. اگر گانے باجے ہیں یا فخر و تفاخر لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس طرح کی اگر نیت ہے تو پھر یہ سنت نہیں ہے، نہ اس میں جانا کوئی ضروری ہے. البتہ اگر وہ سنت کے حساب سے ولیمہ کرے گا تو اس کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، اور جانا بھی سنت ہے، البتہ کھانے نہ کھانے کا اختیار ہے، کھائے نہ کھائے جانا سنت ہے، جبکہ وہ ولیمہ واقعی سنت کی نیت سے اور سنت کے مطابق کیا گیا ہو. آج کل تو ولیمہ کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو شادی سے پہلے ولیمہ جو کرتے ہیں دعوت اس کو ہی بولتے ہیں ولیمہ. غریبوں مسکینوں کو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی مالداروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، عزیز اور رشتہ داروں کو دعوت دے سکتے ہیں، دینی چاہیے. البتہ وہ دعوت کا کھانا اچھا نہیں ہوتا جس میں غریب اور مسکین شامل نہ ہوں، اس میں ہونے چاہیے، یہ نہیں غریبوں کو دھکے مارے اور مالداروں کو ویلکم کریں، ایسا نہ کریں، غریب کچھ نہ کچھ اس میں شامل ہونے چاہیے. سادات کرام کو بھی اصول برکت کے لیے دعوت پیش کی جائے، اور وہ آئیں تو ان کے اچھا استقبال کیا جائے، اچھی جگہ بٹھایا جائے، اور ان کو پوچھا جائے. ہمارے یہاں مالداروں کو پوچھتے ہیں، خاص کر رشتہ داروں کو پوچھتے ہیں، اور کھاؤ اور لیجئے، یہ لاؤ وہ لاؤ، اور گرما گرم نکال گئے. اور جو بیچارہ سید زیادہ بیٹھا ہوا ہے، جس کے صدقے آپ آج کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اور یہ بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، یہ فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اس کے بیٹے کو اس کی آل کو آپ پوچھتے نہیں ہیں، یا غریب مسکین بیچارہ اس کو گھاس نہیں ڈالتے، بلا بھی لیا تو جیسا آپ نے احسان کیا کونے میں بٹھا دیا، اس کو پوچھتے نہیں ہے. سید کو پہلے پوچھے، اس کے بعد غریب کو پوچھے، پھر مالدار کو پوچھنا ہے نہیں پوچھنا ہے، اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا سے سوال ہے کہ نیا گھر بنانے سے پہلے کون سا ایسا کام کرنا چاہیے، یعنی مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ 100,000 درود پاک پڑھیں، یا بکرا صدقہ کریں، یا کوئی بکروں کا خون دیواروں میں ڈال دیں، تو کیا کرنا چاہیے اس میں؟
کرتے یہ ہیں یا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہوں گے، بکرے کاٹتے ہیں اور یہ ناپاک خون اس کا بنیادوں میں ڈالتے ہیں، پلر یعنی جا کھڑے کرتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں، یہ اس طرح نے اس کو خون پلاتے ہیں تاکہ یہ پھر انسان کا یہ مرض خون نہ پیے، گرے نہیں. کس سے پاگل لوگ ہیں یار، کوئی سمجھ ہی نہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا بھی نہیں ہے کہ اس کو بکرے تو بکرے کا خون اور انسان کے خون میں پھر بھی فرق ہوتا ہے، تو آپ بکرے کا خون پلاؤ گے تو آپ یہ انسان کا خون نہیں پیے گی عمارت، پھر بھی تو عمارتیں گرتی ہیں بھائی. چلو دو چار دن میں نہیں گرتی، دو چار سال میں نہیں گرتی، لیکن گرتی تو ہے نا، آخر عمارت تو گرتی ہے، اور جب گرتی ہے تو بارہا بندوں کو لے کر جاتی ہے، خون پیتی ہے لوگوں کا. تو یہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، سب نہیں کرتے لیکن اس طرح کرتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط طریقہ ہے. ہاں پھر بھلے گوشت غریبوں کو بانٹتے ہوں, یہ اچھا کام تھا, لیکن یہ جو خون پلایا نا یہ غلط کام کیا. آپ نارملی بکرے کاٹ کر صدقہ نفل ہے یہ, تو آپ بانٹتے غریبوں میں کوئی بات نہیں. اگر کسی امیر نے بھی ہاتھ بڑھا دیا دل اس کا بھی نہیں توڑے, ہے نفلی صدقہ اس کو دے سکتے ہیں. تو یوں مطلب یہ آپ بانٹ دیں اس کو, یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بکرے ہی کاٹ کر بانٹے, صدقہ کریں ہی کریں یہ بھی ضروری ہے. اچھا ہے کرنا چاہیے, ثواب کا کام ہے. نہ دیواروں پر خون لگانا, توبہ استغفر اللہ, ناپاک کر دیں گے دیواروں کو, یہ کام اچھا نہیں ہے, غلط کام ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ پاک چیز کو بلا ضرورت ناپاک کرنا حرام ہے. یہ کتنی بری بات ہے, ناپاک خون ڈالیں گے تو پھر برکت کہاں سے آئے گی. اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. علماء کی صحبت میں رہیں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ ایسی حرکتوں کی معلومات ہوتی چلی جائے گی اور آپ انشاءاللہ بچتے چلے جائیں گے. دیکھو مدنی مذاکرہ یہ بھی ایک عاشقان رسول کی صحبت, عاشقان رسول کا ماحول ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو پہلی بار آئے ہوں گے کہ آج کتنی باتیں آپ کو نئی نئی سیکھنے کو ملی ہوں گی. ہر مدنی مذاکرہ انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے تو ڈھیر ساری معلومات کا خزانہ آپ کو حاصل ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل.
ایک سوال آیا ہے کچھ اس طریقے سے, یہ اوپری اثرات اور اتارا کیا ہوتا ہے؟
اوپری اثرات بھی کہتے ہیں, ہوائی اثر بھی کہتے ہیں, اوپر کی ہوا بھی کہتے ہیں, صرف اثرات بھی کہتے ہیں, اثر بھی کہتے ہیں, آسیب بھی کہتے ہیں, باہر کی چیزیں, بدرو, یہ پتہ نہیں ہزار نام ہے اس کے. مقصد اس کا ایک ہی ہے کہ جن کا اثر ہو گیا اس کو, الگ الگ نام یہ بابا جیوں نے اس کے شاید رکھے ہوئے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ کے نور کا بٹ رہا تھا باڑا, کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. سرکار مفتی اعظم کا بھی ایک شعر ہے نا, تیرے نام پر سر کو قربان کر کے, تیرے نام پر سر کو قربان کر کے, تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں. یہ تو میں نے اشعار آپ کو سنایا, لاتیا دیا تو اتارا کرنا یا محاورتن سمجھ لیں, لیکن یہ ویسے اتارا کرتے نا تو وہ یوں گھماتے ہیں, تو یہ جیسے کہ تو یہ اتارا کرنا, یہ سات بار گھما کر کوئی چیز صدقہ کر دینا, یہ بھی ہے جائز ہے. مطلب بعض اوقات یہ چیزیں بزرگوں سے چلی ہوتی ہیں, ان کے اپنے فوائد ہوتے ہیں, یہ ٹوٹکے بھی کہلاتے ہیں. تو جو ٹوٹکے شریعت سے نہیں ٹکراتے تو وہ منع نہیں ہوتے. جیسے بکرا صدقے کا کریں گے تو جس کا صدقہ کرتے اس کا ہاتھ لگواتے, تو اتارے کی مختلف صورتیں, تو یہ بھی جائز ہے ہاتھ لگانا, جبکہ فرض و واجب نہ سمجھے ان چیزوں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نظر اتارنا بھی کہتے ہیں؟
جی ہاں, نظر اتارنا,
نظر اتاری,
نظر اتارتے ہیں یا کوئی ٹوٹکوں کے ذریعے مرچیں
اتارنا ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر.
جی جی, جیسے سات مرچیں سر سے گھما کر نہیں بلکہ پورے بدن سے بھی گھماتے ہیں, پورے لٹا کر پھر اس کو سات بار گھما کے اگر توے پر یا کوئی لو میں ڈالیں گے نا, تو اگر نظر ہوگی تو اس سے مرچ جلنے کے اثرات ہوتے ہیں نا بو, یہ نہیں آئی. تو پھر اس طرح روز روز کرتے رہے تو جب اس کی بو آنے لگے, ناک جلے اور ہے نا چھینک کے آئے آدمی کو, تو سمجھو گے نظر اتر گئی ہے. یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
صلی اللہ تعالی.
سوشل میڈیا سے سوال ہے محمد خان کا, جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات, اس شعر کی وضاحت فرما دیں.
سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک تلووں کو دھویا جائے تو وہ جو پانی آیا یہ دوون کہلائے گا. تو یہ دوون کو آب حیات سے استعارہ کیا. استعارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہری الفاظ کچھ ہوتے ہیں, اس کے مرادی معنی کچھ ہوتے ہیں. تو یہ کہ اس کے استعارہ کیا کہ جس نے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا دھون پی لیا اس نے جیسے آب حیات پی لیا, اب وہ کبھی مرے گا نہیں. اب اس سے مراد وہی کہ جسم اگرچہ مرا یعنی ختم ہوا قبر میں گیا لیکن اس کو ولایت کا تاج ایسا مل گیا کہ وہ امر ہو گیا. گجراتی میں امر کہتے ہیں, تو ایسا ہو گیا امر یعنی اب وہ ہمیشہ زندہ ہے. تو نام تو بوسوں کے زندہ ہوتے ہیں لیکن بدنام کے بھی زندہ ہوتے ہیں. یزید کا نام بھی زندہ ہے لیکن وہ پلید ہے سمجھے, اور امام علی مقام امام حسین کا نام بھی زندہ ہے لیکن وہ پاک ہے الحمدللہ. تو پاک حالت میں نام زندہ ہونا تو یہ خوبی ہے نا, ورنہ تو وہ فرعون حامان نمرود قارون ان لوگوں کے نام بھی تو ان مانو کر تو زندہ ہے کہ یہ ہے زندہ, لیکن یہ حقیقت میں ان کا یہ زندہ ہونا عبرت کے لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا.
یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر شہرت میں عزت نہیں ہوتی, شہرت عزت والی ہو تو وہ شہرت کچھ اور ہے.
جی جی بے شک. تو شیطان کو کتنی شہرت حاصل ہے
مگر عزت نہیں ہے.
انڈرسٹوڈ. ان کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. مسیحا ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لقب ہے مسیح, مسیح معنی طبیب ہے وہ جانے مسیحا. اور عام طور پر طبیب کو بھی مسیح کہہ دیا جاتا ہے اگر یہ اب رائج نہیں ہے. مسیح معنی طبیب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جان یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے طبیب ہیں.
یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, پرندوں کے اندر پھونک مارتے تھے تو ان کو بنا دیا کرتے تھے اڑا دیا کرتے تھے, تو ان کی بھی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ تو پھونک مار کے زندہ کرتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کی دھوون کی یہ شان ہے کہ یہ اسی طرح کا معجزہ رکھتا ہے کہ وہ دھوون کوئی پی لے تو اسی طرح اس کو حیات حاصل ہو جاتی ہے.
ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے دلا دیے ہیں. یعنی کافر جو ہے نا یہ چلتا پھرتا مردہ ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دولت عطا کر کے ان چلتے پھرتے مردوں کو حقیقت میں زندہ کر دیا, زندگی بخش دی. تو یا رسول اللہ جب آپ نے چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کر دیا تو ہمارے مرے ہوئے دل آپ کے سامنے کیا حقیقت ہے, اس کو بھی ایک نظر ڈال دیجئے کہ یہ بھی زندہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اپنے بچوں کو ذہین بنانے کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیں.
دسترخوان سے دانے چن کر جو کھائے اپنے کھانے کے دانے گر کے تو اولاد عقل مند اور بے عیب پیدا ہوگی, مگر یہ تو کھانا تو تھال میں بچا کے پھینک دیتے ہیں یار ڈسٹ بن میں. تو ان کی اولاد عقلمند کیسے ہوگی پتا نہیں. کھاتے ہوئے جو دانے دسترخوان پر گرے نا وہ بھی کھا لیے جائیں اٹھا کے, روٹی کے ٹکڑے گر گئے وہ بھی اٹھا کر کھا لیے جائیں, اور ہڈی مسالہ جو گرم مسالہ جو نہیں کھایا جاتا نہیں کھا پاتے تو اس کو اس طرح چوس چاٹ کر ہڈیوں کو, اس پہ کوئی بھی دانا اور کوئی کھایا جانے والا مسالہ چلا نہ جائے. پیاز ہے وہ بھی کھا لیں, ٹماٹر کو نکال دیتے ہیں, اتنا مہنگا ٹماٹر ہوتا ہے پھر بھی اس کو بھی بریانی سے نکال کے پھینک دیتے ہیں. ایسے نازک لوگ ہیں, یہ کھائے جاتے ہیں, طاقت ہوتی ہے ان میں, وٹامنس ہوتے ہیں, تو جو کھانے کی چیزیں وہ کھائے. اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے, تو ایک آدھا دانا ہی چلا جائے بالفرض ہو سکتا ہے وہی ہماری برکت لے کر چلا جائے. ہڈی کے پیچھے کوئی مسالہ جس کو چاٹنا ممکن تھا وہی لگ کے چلا گیا, برکت لیتا گیا. پلیٹ ہم نہیں صاف کی برابر تو اسی میں برکت جو چپکی ہوئی غذا ہے وہ لے جائے, کچھ پتا نہیں. بالکل ایسا کھائے انگلیاں بھی چاٹے کہ کھانے کا اثر انگلیوں پر باقی نہ رہے, اس طرح سب چاٹ لے. اور یہ کون کرے, شرماتے شرماتے بھی ہیں, سستی بھی کرتے ہیں, ذہن بھی نہیں بنتا. لوگ گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے, ہم لوگ یار سنت پر عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں, بھائی ڈاری کی نہیں رکھی یار شرماتی ہے, بھائی امامہ کی نہیں باندھے شرماتی ہے, دو دو ٹکڑے چوراہے پہ کھڑے ہو کر گالیاں نکالتے ان کو شرم نہیں آتی, اللہ اور رسول سے نہیں شرماتے. یار ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں, ہماری بھی کیا یار سوچ ہے. اللہ کرے کہ ہماری سوچ جو ہے نا مدنی سوچ ہو جائے. عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری عقلیں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہو جائے, ہم سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہو جائے. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو لوگ اس بات کی تکرار کرتے رہتے ہیں کہ جناب دور بدل گیا ہے, حالات وہ نہیں ہیں, زمانہ وہ نہیں ہے, تو انہوں نے سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور رہ کر اور اس طرح کی تعلیمات سے دور رہ کر دیکھ لیا کہ ان کو کیا ترقی ملی, کیا عروج ملا, کیا بھلائی پالی. تو اب بہت ہوتا ہے, یہ ابھی ایک تجربہ ہو چکے, کافی تجربات ہو چکے, اور سوائے شرمندگی ندامت افسوس اور زوال کے کچھ ہاتھ آیا نہیں ہے. تو دعوت اسلامی کے اس پیغام کو قبول کر لیں اور زندگی کا انداز بدلیں اور ہر چیز کو تبدیل میں لائیں, انشاءاللہ تعالی دیکھیں کہ ترقی اور بھلائی اور بہتری کس طرح دوڑ کر ہمارے پاس آتی ہے انشاءاللہ.
اللہ کریم وہی اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے, وہ نہیں بدلا نہیں بدلے گا. ہم نے جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ پہلے بھی وہی تھے اب بھی وہی ہے, نہ یہ بدلے نہ بدلیں گے. اسلام جو ہمیں عطا کیا گیا یہ وہی ہے, پہلے بھی وہ تھا اب بھی وہی ہے, قیامت تک وہی رہے گا, نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں مطلب یعنی کہ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. یعنی ہم بولیں کہ شریعت ہمارے پیچھے چلے یہ نہیں ہو سکے گا, ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا پڑے گا.
یہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, طرح طرح کے لوگ آ کر اب کیمرہ سامنے رکھنا ہے, موبائل سامنے رکھنا ہے, اور جو ان کی سمجھ میں آیا وہ بول دینا ہے, اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں تک بات پہنچ جانی ہے. پہلے تو کوئی کسی کو سننے جاتا تھا, اب تو کوئی سننے جائے یا نہ جائے, ایک آدمی کے دماغ میں بات آتی ہے, موبائل سامنے رکھتا ہے, اپنی بات ریکارڈ کرتا ہے اور اس کو ڈال دیتا ہے, اور بات نہ جانے کتنوں کے پاس پہنچ جاتی ہے. تو اب یہ کہ 1400 سال پہلے کا ایک انداز تھا, اس کو لوگ آج کے دور میں نافذ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتا کر کس طرح دماغوں کے اندر گمراہی بھری جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی باتوں میں پڑھنے کے بجائے ذرا یہ تو دیکھیں بول کون رہا ہے, بولنے والے کی کوئی دینی کوالیفیکیشن کیا ہے, کوئی دینی تعلیم کیا ہے, اس کا دامن کس سے وابستہ ہے, اس نے کس کے دامن کو پکڑا ہوا ہے, اس کی لائن کہاں سے آ رہی ہے, اس کا تعلق کہاں سے آ رہا ہے, ذرا دیکھے تو صحیح. کہ ہر ایک کی بات کو سن کر ماننے کا جذبہ پیدا کر لیں گے.
دین کے نام پر تعلیم تو بہت سو کی ہوتی ہے
جی.
شیطان جیسا علامہ کہاں سے لائیں گے اپنے یار,
اور پیچھے سے بندہ ہوا.
وہ اس کا مطلب خالی دینی تعلیم نہیں دیکھنی, اس کا عقیدہ بھی دیکھ رہا ہے,
تعلق کہاں سے اس کا,
نظریات دیکھ رہا ہے, لائن کہاں جڑتی ہے.
جی جی.
اب اگر مدینے سے لائن کٹی ہوئی ہے نا اس کی, تو پھر اس کی نہ سنا بھائی,
نہ سنا بھائی,
کان بند کر دے بھائی, داڑھی ہو امام ہو کچھ بھی ہو.
اب جیسے یہ خضر عطاری ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی کہے کہ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ اس کی وجہ سے سچ بولنا اور جناب وہ نماز پڑھنی پڑے گی, سچ بولنا پڑے گا, تو اب اس کے بارے میں اب آپ کیا فرماتے ہیں؟
نماز پڑھنی پڑے گی.
ہاں کوئی کہے,
ہاں ظاہر قطن نعوذ باللہ اگر کوئی داڑھی منڈاتا ہے تو نماز تو اب بھی فرض ہے اس پر.
جی ہاں
پڑھنی ہی ہے, پڑھے گی کیوں, پڑھنی ہے, ہماری سعادت ہے, ہمیں انعام ملا ہی ہے. معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے انعام دیا ہے, تحفہ ہے, خوش دلی سے اس کو قبول کیا ہم نے. قبل تو لبیک اللہم لبیک, داڑھی رکھے تب بھی نماز فرض ہے, نہ رکھے تب بھی نماز فرض ہے. سچ بولنا چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو, سچ بولنا فرض ہے. تو جس نے یہ کہا وہ توبہ کرے, ایسی باتیں نہ کرے. شریعت کا حکم ماننا ہی ماننا, داڑھی رکھنی چاہیے واجب ہے, داڑھی منڈانا حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا حرام.
ایک سوال آیا ہے, جو شخص عالم دین نہیں مگر مذہبی اسلامی کتابیں گھر میں کچھ نہ کچھ رکھتا ہے تو اس پر کوئی اجر ملے گا, اس کو ثواب ملے گا؟
کیوں نہیں ملے گا, اگر وہ دینی کتابیں پڑھتا ہے, علم دین سے محبت کرتا ہے تو ثواب تو ملے گا. عالم نہ ہونا گناہ تھوڑی ہے, ہر آدمی تو عالم ہو بھی نہیں سکتا, ہر ایک پر عالم دین ہونا فرض بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, میت کو غسل دیتے ہوئے اس کے جو عارضی دند ہوتے ہیں وہ نکالنے چاہیے یا نہیں؟
جو دانت آسانی سے بعض پورے چوکٹے ہوتے ہیں نکل آتے ہیں, تو اگر آسانی سے نکل سکتے تو ٹھیک ہے, اگر وہ فکس بھی ہوتے ہیں بعض دانت تو جو فکس ہے اس کو نہ نکالا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک کسی کام کو کرنے سے پہلے ایک صورت استخارہ ہے اور ایک مشاورت ہے, تو برکت کس میں ہے, استخارے میں ہے یا مشاورت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.
دونوں میں برکت ہے, استخارہ بھی حدیث پاک میں تعلیم فرمایا گیا ہے اور مشاورت کے بھی مشورے حدیث پاک میں.
میرا نام محمد مزمل ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ فجر کی اذان کے بعد تہجد ادا کر سکتے ہیں, مطلب فجر کی اذان ہو گئی اور آنکھ کی جب کھلی ہے تو مسجد میں جا کے وضو کر کے تہجد پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد سنتیں اور فرض برائے کرم بتا دیجئے.
اگر فجر کا وقت ہو گیا ہے تو چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تہجد نہیں پڑھ سکتے, اگر تہجد پڑھی بھی تو وہ سنت فجر کے قائم مقام ہو جائے گی, دو رکعت جو پڑھی مزید نہیں پڑھ سکتے. نوافل کا وقت جو ہے نا صبح صادق سے پہلے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے طلوع آفتاب تک, سوائے سنت فجر اور فرض. یہ فجر نوافل مطلب نہیں پڑھ سکتے, طلوع آفتاب کے بھی 20 منٹ کے بعد اب نوافل پڑھ سکتے ہیں, مگر تہجد کا وقت تو جا چکا صبح صادق ہوگی تو.
میرا یہ سوال ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اکثر لوگ جو ہے لیڈیز کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اور کچھ ہمارے دوست یار بھی اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں, تو یہ سب جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لیڈیز کی کوئی بھی ویڈیو ہمیں آگے شیئر کرنی چاہیے جس کے اندر اس کی جھلک نظر آ رہی ہو تو, یا آواز آ رہی ہو تو, اس حوالے سے مجھے معلومات کرنی تھی, آپ ذرا اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں.
بے پردہ عورت کو تو دیکھنا بھی ناجائز ہے, تو اب یہ کہ اس کی ویڈیو ہے اور وہ بے پردہ ہے, تو اب یہ کہ اب جو بول رہی ہے وہ پھر مزید اس میں بڑھے گا, جیسے ایک تو یہ کہ خبر دے رہی ہے اس میں اور گانا بول رہی ہے اس میں, دونوں میں فرق ہے, تو گانا اس سے خطرناک ہے زیادہ, فتنہ بھی زیادہ اس میں, پھر موسیقی شامل ہے تو اور گناہ کی مقدار بڑھ جائے گی اس میں, تو یوں وہ جیسی ویڈیو تو یہ بالکل شیئر نہیں کرنی چاہیے. اور अगर कहीं से आ भी गई तो उसको डिलीट कर दी जाए, या उसको जानते हैं तो उसको नेकी की दावत दी जाए कि ये ऐसे काम ना करे। औरत की आवाज भी औरत है, छुपाने की चीज है। बिला जरूरत औरत अपनी आवाज ना महरम को ना सुनाए। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
12 रबी अव्वल में जो रोजा रखते हैं वो किस तरह रखे हैं सर? सारा दिन का रोजा होता है या आधे दिन का?
रोजा जो है ना, ये सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक ये रोजा, पूरा रोजा रखना है। असर ता मगरिब का वैसे ये रोजा नहीं होता, लेकिन बाज बुजुर्गों से ये है कि वो असर और मगरिब के दरमियान खाते पीते नहीं थे। वो अच्छी बात है, अगर बुजुर्गों की नकल कोई करे तो हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि ये फर्ज वाजिब है कि ये एक्चुअली जो रोजा है ना, ये वो रोजा नहीं है असर मगरिब वाला। असर रोजा वही है जो मैंने अभी आपको अर्ज किया। माशाल्लाह सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मैं अस्मा अत्तारिया बोल रही हूँ। प्यारे बापा जान ये बताए कि नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या बरकत है? आँखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद।
सुभानअल्लाह, नाम मोहम्मद की तो क्या शान है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरी इज्जत और जलाल की कसम जिसका नाम तुम्हारे नाम पर होगा, यानी मोहम्मद या अहमद होगा, मैं उसे अजाब ना दूंगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका नाम अहमद या मोहम्मद हो वो दोजख में नहीं जाएगा। जो चाहते हो कि हो सर्द आतशे दोजख, दिलों पे नक्श मोहम्मद का नाम कर लेना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद।
फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, जिसने तीन मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। لا إله إلا الله الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم سبحان الله
سبحان
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم।
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پہ مہر لگا دی جائے گی۔ سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
بحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد
في خدا هو عشق مصطفى علم وعمل إصلاح معاشرة عشق
شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ